مجھے خوشی ہوئی کہ جب لائٹ گئی تو کسی نے شاید انہوں نے کس نے انا للہ پڑھا. یہ سنت ہے کہ جب چراغ بجھ جاتا تھا یا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا یا مچھر کاٹ لیتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے. اس کو سنت استرجاع کہتے ہیں. جب بھی کوئی پریشانی کی بات ہو, نقصان کی بات ہو, تکلیف دہ بات ہو, چاہے وہ کتنی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف ہو, اس کی سنت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے محمد ونصلی ونسلم علی رسول نبی کریم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جس نے میری امت کے فساد کے زمانے میں, یعنی جب سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو, ایسے زمانے میں میری سنت کو زندہ کیا, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہا, میرے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہا, اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک سارے سچوں کی سچ ہے. آپ صادق بھی تھے اور مصدوق بھی تھے. صادق معنی سچ بولنے والا, اور مصدوق معنی تصدیق کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سچے ہونے کی تصدیق کی, فرشتوں نے آپ کے سچے ہونے کی تصدیق کی, مومنوں نے آپ کے سچے ہونے کی تصدیق کی, حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کے سچے ہونے کی تصدیق کی. ایسے مصدوق تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, جیسے میں بار بار اپنے مرشد شیخ العرب العجم عارف اللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل کرتا رہتا ہوں کہ ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے, اس کی قیمت مرنے کے بعد معلوم ہوگی. کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے, عالم غیب ہے. اوپر جا رہی ہے آواز, اوپر آواز جانا چاہیے. دو تین لوگ ہوں وہ اپنے موبائل پر آواز کو سنا دیں. اوپر جا رہی ہے آواز. تو یہ عالم غیب ہے, عالم اسباب ہے, اور دار العمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا ہے, بدلے کی جگہ. وہاں عمل نہیں, وہاں عمل نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان چاہے کہ اپنی ساری سلطنت, ساری دولت اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھیر کر دے قیامت کے دن, کہ یا اللہ یہ لے لیجئے اور مجھے ایک نیکی دے دیجئے, ایک, تو وہ ایک نیکی وہاں اس دولت کے بدلے, سلطنت کے بدلے, کسی حیثیت کے بدلے نہیں ملے گی. یہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اختر جگ میں آئے ہو, کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا, جو کرنا ہے سو آج کرو. اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھنا, ہر ہر موقع کی سنت کو سیکھنا, اس پر عمل کرنا, اور اپنے گھر والوں کو محبت اور نرمی اور شفقت اور حکمت کے ساتھ تعلیم کرنا, اپنے گھر کے ماحول کو. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے. راعی کہتے ہیں چرواہے کو جو ریوڑ کی نگرانی کرتا ہے. کلکم راعٍ, تم میں سے ہر شخص اپنے محکوموں کا نگران ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور ہر آدمی, تم میں سے ہر آدمی اپنے محکوموں کا کے بارے میں سوال کیا جائے. تو نہ صرف یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی باتوں کو سیکھیں, اور بلکہ ہمارے جو محکوم ہیں، ہمارے جو تابع ہیں، حتیٰ کہ ہمارے کاروبار کی جگہ میں جو ہمارے محکوم ہیں، فیکٹری ملازم ہیں، دکان کے ملازم ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ ہم ان کو دین سکھائیں یا دین سیکھنے کا موقع دیں، نماز کے وقت دیں. آج کل تو فیکٹریوں میں، دکانوں میں نماز کا وقت بھی نہیں دیا جاتا الا ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کام کی جگہ ہے، کام کرو بس. تو غرض یہ کہ ہر آدمی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، ایک تو یہ کہ تم نے اپنا کیا حق ادا کیا، ہم نے تمہیں قرآن دیا، ہم نے تمہیں رسول دیا، ہم نے صحابہ دیے جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اگلی نسل کو دین پہنچایا، تابعین کو، پھر تبع تابعین کو دین پہنچا، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک جاری ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، یہ حجت نہیں کر سکتا کہ اے اللہ آپ نے تو ہمیں فرشتہ بنایا نہیں، ہمیں تو انسان بنایا ہے، تو ہم کیسے یہ سب کام کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی انسانوں ہی میں سے بھیجا، وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، جتنے انبیاء ہیں سب کے سب بشر، تاکہ انسان کو حجت نہ ہو سکے کہ اگر فرشتوں کو پیغمبر بنا دیتے تو انسان حجت کر سکتا تھا کہ یا اللہ یہ تو فرشتے ہیں، نور کے بنے ہوئے ہیں، ان میں تقاضے گناہ ہی نہیں ہیں، یہ معصوم ہیں، نہ ان کو تھکاوٹ ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ دکھ بیماری ہے، نہ ہی ان کو معاش کی فکریں ہیں، تو یہ تو کر سکتے ہیں آپ کی عبادت، ہم کیسے کر سکتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ سب کام کر کے دکھائیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اسی لیے پیدا فرمایا انسانوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہر گھر میں ایک قرآن نازل فرما سکتے تھے، ہر انسان کو دل میں قرآن پاک الہام فرما سکتے تھے کہ بھئی یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور پھر اس کا نمونہ اپنے نبی کو بنایا. تو جب انبیاء کا زمانہ ختم ہو گیا، نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے یہ کام لیا، اور صحابہ کے بعد تابعین سے کام لیا، تابعین کے بعد تبع تابعین سے کام لیا، اور تبع تابعین کے بعد اپنے اولیاء کرام، اپنے مقبولین کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ دین کو آگے بڑھائیں. تو یہی سلسلہ چلتے چلتے آج ہمارے پاس دین موجود ہے، الحمدللہ تعالی. دین کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے، عمل میں کمی ہے، ہمارے سیکھنے میں کمی اور کمزوری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھول دے اور دنیا کی حقیقت ہم پر منکشف فرما دے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. میرے دوستوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ باتیں کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی. یہ پستی اور ذلت کی باتیں ہیں، خدا تعالیٰ کو بھول جانا، اللہ تعالیٰ سے غفلت کرنا، اور شیطانی کاموں میں پڑ جانا، اور دین سے غفلت کرنا، یہ سب بہت ہی پستی کی باتیں ہیں. عیش و عشرت میں پڑنا، گناہوں کے اندر پڑنا کہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، بعضے لوگ کہتے ہیں کہ آخرت کی خبر خدا جانے، ہم دیکھیں گے، دیکھ لی جائے گی، آپ ہم کو نصیحت نہ کریں، ہم دیکھ لیں گے، جب مریں گے، جب یہ سب سامنے آئے گا، اس وقت ہم کچھ کر لیں گے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر لیں گے، دیکھ لی جائے گی. میرے دوست، تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی عمل کام نہ آئے گا، عمل کا معاملہ، عمل کا رجسٹر آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، عمل کا وقت آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے. بلکہ عمل کا وقت اور توبہ کا وقت، بھائی کون لائٹ ہمارے منہ پہ نہ ڈالو، بھائی نیچے کو رکھتے ہیں، تو آنکھ بند ہوتے ہی کیا، بلکہ جس وقت غرغرہ آ جاتا ہے، روح حلق تک آ جاتی ہے، بس وہ وقت اب توبہ کا بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے. ورنہ آخر سانس تک مرنے سے پہلے پہلے روح کے غرغرے سے پہلے پہلے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے جی اس میں سے آواز آ رہی ہے توبہ کے دروازے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. 70 سال کا کافر بھی ایک ہمارے حضرت نے قصہ سنایا کہ ایک کافر تھا 70 سال سے بت کے سامنے سنم 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 کی رٹ لگائے رکھتا تھا. کافر تھا بت پرست تھا سنم 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 کہتا رہتا تھا. ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے صمد نکل گیا. صمد ہمارے اللہ کا نام ہمارے پیدا کرنے والے کا نام ہمارے پالنے والے کا نام نکل گیا. صمد کہہ دیا اس نے سنم کے بجائے غلطی سے سنم منہ سے نکل گیا غلطی سے. فوراً ہی آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی میں حاضر ہوں میرے بندے. 70 سال کے کافر کو اللہ تعالی نے فوراً ہی اس نے لاٹھی اٹھائی اور اس بت کو توڑ ڈالا. وقت آ گیا تھا اس کی ہدایت کا. تو 70 سال کا کفر اللہ تعالی نے اپنے ایک نام لینے سے معاف فرما دیا اور اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اسی وقت بت کو توڑ دیا اور ایمان لیا ہے. کہا کہ ظالم 70 سال سے تجھے پکار رہا ہوں ایک دفعہ بھی تیرے پاس سے آواز نہیں آئی اور مسلمانوں کے رب کو میں نے غلطی سے سمد کہہ کے پکار لیا فوراً ہی وہاں سے آواز آ گئی. تو خدا تعالیٰ ایسے مہربان ہیں ایسے محبت کرنے والے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے میرے دوستو کہ ایک شخص سفر میں نکلا. بھائی وقت کا بھی خیال رکھنا پچھلی دفعہ بھی بڑا طویل بیان ہو گیا تھا. 9 بجے انشاءاللہ اختتام کرنا ہے. اب گھڑی 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 مت دیکھنا ارے کون ہنسا یہ وہی ہمارا موٹا دوست کیا ہاں ہاں سمجھ گیا سب پہچانتے ہیں تمہیں بغیر دیکھے بھی پہچان لیا سب. تو ایک شخص سفر پہ نکلتا ہے حدیث پاک ہے بڑی طویل اس کا مفہوم خلاصہ عرض کر رہا ہوں. سفر پہ نکلتا ہے اپنے اونٹ پر سامان اور پانی اور غذا اور سب کچھ ساز و سامان لے کر نکلتا ہے. صحرا کا سفر ہے. درمیان میں کہیں آرام کے لیے لیٹا دھوپ کی شدت سے کسی سائے کی پناہ لی اور اونٹ کو بھی کھڑا کر دیا. وہاں اونگ آ گئی. اونگ آنے کے بعد اب جو آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ سارا اونٹ ساز و سامان سمیت غائب. لقودق صحرا ہے گرمی شدید ہے پاس کہیں پانی نہیں حلق میں پیاس سے کانٹے پڑ رہے ہیں. ادھر ادھر بھاگا ڈھونڈا ظاہر ہے صحرا کے اندر کہاں دور دور تک اونٹ کا پتہ نہیں تھا. انتہائی مایوس ہو کر انتہائی غمگین ہو کر اپنی زندگی سے بالکل نا امید ہو کر وہ اس درخت کے سائے میں واپس آ گیا جہاں وہ لیٹا ہوا تھا اس نیت سے کہ اب تو میری موت یقینی ہے. اب یہاں پر آ کے غمزدہ ہو کر لیٹ گیا انتہائی نا امید ہو کر لیٹ گیا اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا بالکل ہی مایوس ہو گیا. اسی دوران پھر اس کو ایک اونگ آ گئی اور اب جو آنکھ کھلی دیکھا کہ اونٹ ماں اپنے ساز و سامان کے پھر وہیں موجود ہے. تو اس کو دیکھ کر اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ میرے دوستو عزیزو اس کا دماغ الٹ گیا. بعض اوقات بہت زیادہ خوشی کی خبر سے یا خدا نہ خواستہ بہت زیادہ غم کی خبر سے دماغ قابو میں نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے قصہ سنایا کہ ایک انگریز بہادر کا ایک سائس تھا. سائس جو گھوڑا پالتے ہیں گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو جب بھی وہ گھوڑے پر جاتا وہ سائس اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. تو اس نے دیکھا اخبار میں کہ اس کی لاٹری نکل آئی ہے $50,000 کی. سائز کی $50,000 کی لاٹری نکل آئی. لاٹری جائز نہیں ہے یہ تو میں قصہ سنا رہا ہوں. اور سائز اس کا ہندو تھا اور انگریز کافر تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ میرے سائز جو انتہائی غریب آدمی ہیں فقیر آدمی ہیں پھکڑ آدمی ہیں اس کے $50,000 کی لاٹری نکل آئی ہے تو سمجھدار تھا اس نے کہا کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو اس ظالم کا تو دماغ آؤٹ ہو جائے گا کہیں خوشی سے ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے. تو اس نے ایک تدبیر نکالی، اس نے سائس سے کہا کہ تم گھوڑا نکالو ہمارا. جب اس نے گھوڑا نکالا ساز و سامان کے ساتھ، اب چلو ہمارے ساتھ، چلنے لگا تو تھوڑی دور جا کر اس سائس کی اتنی پٹائی کی، بہت مارا اس کو. وہ کہتا رہا کہ حضور مجھے کچھ قصور تو بتا دیں، حضور میرا قصور بتا دیں. مگر حضور قصور نہیں بتا رہے بلکہ دماغ کا فطور دور کر رہے تھے، پٹائی کر رہے تھے. اچھی طرح ٹھیک ٹھاک پٹائی کر کے اور زخمی کر کے اس کو واپس لے آئے، ہسپتال میں داخل کیا. اب آ کر کان میں کہا کہ تیری لاٹری نکلی ہے. اس نے کہا اچھا، ہائے ہائے بھی کر رہا ہے. اس نے کہا اچھا. پھر اس نے کہا کہ تیری 50,000 کی لاٹری نکلی ہے، $50,000 کی. زخموں سے چور تھا، پریشان تھا، مصیبت زدہ تھا. اس نے کہا نکلتی ہے نکلے، بھاڑ میں جائے، میں کس حالت میں ہوں. غرض یہ کہ اس کو پاگل پن سے بچانے کے لیے اس نے یہ تدبیر نکالی. صحیح ہے، تصدیق ہوتی جا رہی ہے ساتھ. اب نکلو باہر، تمہاری لکڑی اسی لیے لائے. تو اس شخص نے جب اس اونٹ کو دیکھا تو اس کا دماغ الٹ گیا خوشی سے، کیونکہ بالکل زندگی سے نا امید ہو چکا تھا. اور پھر اچانک اس کو یہ زندگی کی امید پیدا ہو گئی، تو دماغ اس کا آؤٹ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. بجائے اس کے کہ کہتا کہ اے اللہ، تو میرا خدا، میں تیرا بندہ، خوشی میں الٹ کہہ رہا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جتنی خوشی اس بندے کو اپنے اونٹ کو پانے کی ہوئی کہ اس کا دماغ الٹ گیا، اللہ تعالی کو اپنے بندے کے رجوع کرنے سے، توبہ کرنے سے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. شیطان تو آتا ہے ہمیشہ مایوس کرتا ہے. ایک یہ ماضی کے گناہ یاد دلاتا ہے کہ تم تو ایسے ایسے گناہ کرتے تھے، کیا ایسے ایسے گناہ کرتے ہو، تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی، کس منہ سے تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہو. ایک شاعر کا شعر ہے، ظالم نے اپنا نام ہی اس میں ظاہر کر دیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو نہیں آتی. تو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ظالم نے امت کو مایوس کر دیا کہ تم تو اتنے گناہگار ہو، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تمہارا تو وہی حال ہے. اتنے گناہگار ہو، تمہارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، کس منہ سے اللہ سے معافی مانگو گے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس شعر کو مسلمان کر کے امت کے لیے رحمت بنا دیا، امید بنا دیا. فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، اس شعر کو اس طرح بدلا. فرماتے ہیں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، کیا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. شرم کو خاک میں ملاؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. تو میرے دوستو، شیطان تو مایوس کرتا ہے کہ تم اتنے، تمہارا ماضی اتنا داغدار ہے، اتنا سیاہ کار ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے ایسے انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، نہ صرف یہ کہ خود ہدایت پر آئے بلکہ دوسروں کے راہبر بھی بن گئے. لہذا تاریخ میں ہمارے کتنے بزرگ ایسے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ماضی ڈاکے ڈالنے میں گزرا. حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے تھے، اتنی شراب پیتے تھے میرے شیخ نے انہیں دیکھا ہے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے بھی انہیں دیکھا ہے مشاعرے میں، کہ لوگ ان کو سہارا دے کر لاتے تھے، خود کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، نشے کی حالت میں رہتے تھے، بہت پیتے تھے. ان کا ایک شعر بھی سب نے سنا ہوگا، پینے کو تو بے حساب پی لی ہے، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. اسی طرح سے شاعر حفیظ جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی حال تھا. لیکن جب خدا تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، ہدایت کا ارادہ کیا، تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق کر دیا۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ ہم کس کو ملتے ہیں، ہم کو کون ملتا، ہم سے کون ملتا ہے، ہم کو کون پاتا ہے، اور ہمیں کہاں پر تم پاؤ گے، کہاں پر تم ہم کو پاؤ گے، وہ گھات، وہ جگہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے ہیں۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اس وقت کے کسی ولی سے تعلق نصیب فرما دیتے ہیں، اس وقت کے ولی سے اس کو محبت دے دیتے ہیں، اس کے پاس وہ آنا جانا شروع کرتا ہے، اس کی صحبت میں وہ رہنا شروع کرتا ہے، اس سے دین بھی سیکھتا ہے، اور اس کی صحبت کے ذریعے اس اللہ والے کے قلب کے جو انوارات ہوتے ہیں، اور اس اللہ والے کے قلب میں جو کیفیت احسانی، یعنی کیفیت احسانی کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ بندے کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہر وقت وہ اپنے دل کی آنکھوں سے، ارے کھانستے ہو ایسے موقع پہ یار استاد منہ پہ ہاتھ تو رکھو، ذرا دباؤ کھانسی کو، کھانسی سے جو ہے وہ الفاظ دوسروں تک پورے نہیں پہنچیں گے، ہاتھ رکھ کے کھانسو۔ تو کیا کہہ رہا تھا،
دل کی آنکھوں سے،
ہاں دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، دل کی آنکھوں سے، یہ جو سر میں آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل و رحمت سے مفت میں ایمان عطا فرمایا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے جنت میں ان سر والی آنکھوں سے اپنے محبوب پاک کا ہم دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ تو غرض یہ کہ دل کی آنکھوں سے یہ مقام اس کو حاصل ہے کہ دل کی آنکھوں سے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس کے قلب میں متمکن ہیں، اس کے قلب میں موجود ہیں، اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور صناعی کی ہر وقت وہ ہر ذرے ذرے میں اللہ کی نشانیاں دیکھ رہا ہے، ہر ذرے میں اس کو اللہ یا اللہ دکھائی دیتا ہے، ہر ذرے میں اللہ کی یاد ہے اس کے لیے۔ چھایا ہے جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے جلوے جانا نظر آیا، ہر ذرہ اس کے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ تو جب اس اللہ والے کی صحبت میں وہ رہتا ہے جس کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا ہے، ہر وقت اس کو یقین ہے، جس طرح سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ایسے شخص کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے قلب کے انوارات اور اس کے قلب کی یہ احسانی کیفیت کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گویا کہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ قلب سے قلب میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کو فرمایا، سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جب اللہ ہدایت کا ارادہ فرما دیتے ہیں کسی بندے کی اور اس کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی ہے میرے دوستو ہدایت کا راستہ اور ہدایت کو پانے کا طریقہ اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ، کہ ہم کسی مناسبت والے اللہ والے سے جڑ جائیں اور اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیں۔ تو میرے دوستو شیطان یہی سکھاتا ہے کہ تم نے ساری عمر کفر کیا، ساری عمر تم نے ڈاکے ڈالے، ساری عمر تم نے ستایا لوگوں کو، ساری عمر تم نے جو ہے وہ بے نمازی رہے اور فلاں فلاں گناہ کے کام کرتے رہے، اب تم کیا معافی مانگنے جاتے ہو؟ تو میرے دوستو یہ شیطان مایوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کروڑوں کروڑوں امید کے سورج ہر وقت روشن ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بندہ دن میں 70,000 مرتبہ بھی 70 مرتبہ بھی گناہ کرتا ہے، 70 مرتبہ ایک ہی گناہ کرتا ہے، 70 کا عدد جب بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے تو اس سے مراد کثرت لی جاتی ہے۔ مولانا جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ چلو مولانا کو موقع مل گیا، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کو انگلیں دو کیونکہ بیچارے تھک جاتے ہیں۔ دین کی خدمت کرتے ہیں تو مگر جاگیں تو اچھا ہے. تو حدیث میں جب بھی 70 کا عدد آتا ہے یا 100 کا عدد آتا ہے تو اس سے مراد کثرت لی جاتی ہے، یعنی دن بھر میں کتنے بھی گناہ کر ڈالے، ان گنت گناہ کر ڈالے، لیکن ہر بار اگر وہ ندامت سے توبہ کر لیتا ہے، شرم آ جاتی ہے کہ ابھی تو میں نے توبہ کی تھی، پھر میں نے یہی گناہ کر ڈالا، پھر اپنے مولا کو ناراض کر دیا، پھر اپنے مالک کی نافرمانی کر ڈالی، پھر اپنے رب العالمین کی نمک حرامی کر ڈالی، میں نے زندگی مجھے وہ دیتا ہے، کھانا مجھے وہ دیتا ہے، عزت مجھے وہ دیتا ہے، صحت مجھے وہ دیتا ہے، ساری نعمتیں وہ دیتا ہے، پھر میں اس کی نافرمانی کر کے پھر نمک حرامی کر ڈالی میں نے. تو ہر بار شرمندہ ہو کر وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، کچھ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. میرے دوستو، ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جی لگانے نہیں آئے ہیں، دنیا یہاں سے سمیٹ کر لے جانے کو نہیں ملے گی، جو کچھ دنیا ہے سب یہیں رہ جانی. ہاں تو میرے دوستو عزیزو، کیا کہہ رہا تھا، غرض یہ کہ ہر بار ندامت سے وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہے، رونا آتا نہیں تو رونی والی شکل بنا لیتا ہے. کس قدر مہربان مولا ہیں، جانتے ہیں کہ دل ان کے اختیار میں نہیں، لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، کہ اللہ کے خوف سے رو، گناہوں پر اپنے رو، توبہ کرو، لیکن اگر رونا نہ آئے فَتَبَاكَوْا. میرے شیخ فرماتے تھے یہ تمباکو مت سمجھ لینا، فَتَبَاكَوْا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بناوٹ سے رو رہا ہے، بہروپ بھر رہا ہے رونے کا، اندر سے رونا نہیں آ رہا اس کو، پھر بھی فضل فرما دیتے ہیں، پھر بھی فضل فرما دیتے ہیں، صورت ہی کو قبول فرما لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا، ظاہر سے کیا ہوتا ہے، ظاہر سے کیا ہوتا ہے، داڑھی ہمارے دل کے اندر ہے، باہر نہیں ہے تو کیا ہے، دل کے ہمارے اندر داڑھی ہے، دل کے ہمارے شرعی پردہ ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم بری نظر سے نہیں دیکھتے نا محرموں کو. تو چلو ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، ہم بدگمانی آپ سے نہیں کرتے کہ آپ بری نہیں، حسینوں پر بہت اچھی نظر ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی من ذالک. اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے ہم سب کی پناہ، ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے. نامحرموں کو دیکھنا میرے دوست اور عزیزو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچا رکھیں، جھکا کر رکھیں، یعنی نامحرموں، نامحرموں سے نظر کی حفاظت کریں. کون ہے نامحرم بھائی ہمارے؟ چچی نامحرم ہے، ممانی نامحرم ہے، چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، جتنے زاد ہیں کزنس، یہ ہمارے نامحرم ہیں، اور بھابھی اور سالی، یہ سب نامحرم ہیں. بلکہ بھائی کی بیوی، یعنی جس کو ہم بھابھی کہتے ہیں یا بھاوج کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمد للموت، شوہر کا بھائی تو موت ہے، موت. اب ہم ذرا سوچیں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں کہ ہم کہاں تک پردہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی ہم کتنی پابندی کر رہے ہیں، کتنی تعمیل کر رہے ہیں. یہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے میرے دوستو، اللہ کی نافرمانی کرنے والا میرے دوستو کائنات میں کہیں بھی جائے گا معذب رہے گا، پریشان رہے گا، مصیبت زدہ رہے گا، اور آخرت میں بھی اس کی خیریت نہیں ہوگی، آخرت میں بھی خیریت نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، بلکہ زنا کو مقدم فرمایا، زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی. نامحرموں کو دیکھنا، یہ اچھی نظر اور بری نظر جو ہے، یہ اس میں کوئی تاکید نہیں ہے کہ اچھی نظر سے دیکھنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور ہر عورت کے اندر کشش رکھی ہے فطری، مخالف جنس کی کشش رکھی ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمیں نامحرموں کو دیکھ کر تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ تم ہجڑے ہو، نہ تم مردوں میں ہو نہ عورت میں ہو، کیونکہ وہی ایک ایسی قسم ہے. کہتے ہیں کہ ایک میل ہوتا ہے، ایک فیمیل ہوتا ہے، تو تیسرا ای میل ہوتا ہے. تو یا تو یہ بات ہے یا پھر یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اور یا پھر یہ بات ہے کہ گناہوں کے اندر اس قدر ایک انسان ڈوب چکا ہے، اندھیرے میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اس کو روشنی کا پتہ ہی نہیں، ناپاکی میں اتنا لتھڑ چکا ہے کہ اس کو پاکی کا احساس ہی نہیں ہے کہ پاکی ہے کیا چیز. تو وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا مخالف جنس کو دیکھ کر. اور اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو میرے دوستو، نظر کی پاکی اور دل کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نظروں کی حفاظت کریں. آگے اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں ذالک ازکا لہم، کہ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز. کیا چیز؟ نظر کی حفاظت. کس سے؟ نامحرموں سے. بازار میں چلنے والی اجنبی عورتیں، یہ بھی نامحرم. ایئرپورٹ ہو، اسٹیشن ہو، بس ہو، دفتر ہو، دکان ہو، شاپنگ مال ہو، ہسپتال ہو، جہاں بھی آپ جائیں، دین کا دیکھ ہے خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر. دین کا دیکھ ہے خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا. نظر کی حفاظت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جہاں جائیں، گھر سے نکلیں، کام پہ جائیں، کاروبار پہ جائیں، اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑی میں ہیں، تو آپ کو راستہ دیکھنا ضروری ہے. دین جان پر کھیلنا نہیں سکھاتا احکامات کے لیے. جان پر کھیلنا تو ایک ہی موقع پر ہے، جب خدا تعالیٰ موقع دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جہاد کا، تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیٹ پھیرنے سے بچائے. تو لیکن یہ احکامات شرعیہ جو ہیں، ان کے لیے حکم نہیں کہ اپنی جان پر کھیلیں. آنکھ بند کر کے موٹر سائیکل چلانے کا کوئی حکم نہیں ہے. آپ اتنا راستہ دیکھیں کہ آپ کا حادثہ نہ ہو، کسی سے ٹکراؤ نہ ہو جائے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ڈرائیور کو نہ دیکھیں، گاڑی کو دیکھیں، ڈرائیور کو نہ دیکھیں، گاڑی کس طرف جا رہی ہے اس کو دیکھیں. تو غرض یہ کہ میرے دوستو، کس سے نظر بچانی ہے؟ تمام اجنبی عورتوں سے. گھر سے باہر نکلتے ہی ساری عورتیں ہماری اجنبی ہیں، پردے والی ہو، برقعے والی ہو، غیر برقعے والی ہو. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے جو بدنگاہی کے مریض ہیں، وہ برقعے کے اندر سے بھی ناپ تول کر لیتے ہیں، اپنا مطلب حل کر لیتے ہیں. نفس جو ہے انسان کے ساتھ بڑا خبیث اور مکار ہے. ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ ہر وقت برائی کی نئی نئی ترکیبیں سکھاتا رہتا ہے. بالسوء کے اندر الف لام جو ہے، یہ جنس ہے انواع مختلف الاقسام. قیامت تک کے لیے جتنی برائیاں ہیں، یہ نفس ان کے لیے انسان کو ریڈی کرتا رہتا ہے، ترغیب دیتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ برقعے والی کو بھی مت دیکھو، حسین کو بھی مت دیکھو، غیر حسین کو بھی نہ دیکھو. گوری کو نہیں دیکھو تو کالی کو بھی مت دیکھو. نہ کالی کو دیکھ نہ گوری کو دیکھو، انہیں دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. ذرا اپنی نظر اونچی کرو. حسینوں کو مت دیکھو، صاحب حسن و جمال دینے والے کو دیکھو. حسن و جمال دینے والے کو دیکھو. اپنی ذرا قیمت کو بڑھاؤ. مٹی کے کھلونوں پر اپنی مٹی کو برباد مت کرو. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر. کیا وقت ہوا بھائی؟ انچاس، 10 منٹ ہیں ابھی. تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ تمام اجنبی عورتوں سے نکاح کی حفاظت ہے. اور گھر کے اندر اگر چچی رہتی ہیں، عمانی رہتی ہیں یا تائی رہتی ہیں یا خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، تایا زاد ہیں. یہ میں کس کون سے مسئلے بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے گھڑ کے بتا رہا ہوں بھائی. یہ قرآن و حدیث میں اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، وہ میں بتا رہا ہوں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے، بنانے کی جرت نہیں ہے اس کو. کیا مجال ہے کہ خدا کی شریعت میں وہ اپنا کوئی دخل دے سکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار انبیاء کو بھی نہیں دیا. انبیاء کو بھی اختیار اللہ نے دیا کہ خدا کی شریعت کو کسی بڑے سے بڑی شخصیت کے لیے تبدیل کر سکے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ غلام ہو. تو میرے دوست و عزیزو، چچی رہتی ہیں، ممانی رہتی ہیں، تائی رہتی ہیں یا خالہ زاد، پھوپھی زاد رہتے ہیں، گھر چھوٹا ہے، خاندان ہے، مجبوری ہے. اسی طرح بھابھی اور دیور اور جیٹھ سب ایک ساتھ رہتے ہیں، تو اس کے طریقے شریعت نے بتائے ہیں. پردہ کرنا ان سے فرض ہے، چھوٹا گھر ہونا ان سے نظر کی حفاظت کرنے میں مجبوری نہیں ہے، عذر نہیں ہے. کس طرح کرنا ہے وہ ہم بتا دیں گے آپ کو کہ کس طرح پردے سے رہ سکتے ہیں. مثلا کھانا کھانا ہے تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی نماز تو جماعت کے ساتھ فرض ہے، لیکن کھانا کھانا تو جماعت سے فرض نہیں ہے. مرد پہلے کھا لیں، بعد میں عورتیں کھا لیں، یا پہلے عورتیں کھا لیں پھر مرد کھا لیں. دسترخوان پر، ایک دسترخوان پر نامحرموں کا اختلاط جائز نہیں ہے. کمرہ الگ بنا لیں، مرد وہاں کھا لیں، نہیں تو بدل بدل کے کھا لیں. اور اگر عورت کو کام کرنا ہے اور گھر میں نامحرم بھی ہے، تو ایک تو یہ مسئلہ سن لیجئے کہ نامحرم کے ساتھ کسی نامحرم عورت کے ساتھ کسی مرد کی تنہائی جائز نہیں ہے. مثلا جیٹھ یا دیور گھر میں ہے، کوئی اور گھر میں نہیں ہے، اور بھائی کی بیوی بھی گھر میں ہے، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. ایسے وقت میں چاہیے کہ وہ جیٹھ ہے یا دیور ہے، جو مرد ہے نامحرم، وہ گھر سے کہیں مسجد میں چلا جائے، تھوڑی دیر وہاں وقت گزار لے. یا ایسی ٹائمنگ، عموماً تو گھر میں مرد نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات مردوں کو رہنا ہوتا ہے گھر میں، چھٹی ہے یا کوئی بھی بات ہے، تو اس کے لیے طریقہ کچھ نہ کچھ تدبیر اختیار کرنی پڑے گی. اسی کے لیے اللہ والوں سے تعلق کرنا چاہیے اور ان سے مشورہ لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم کیسے زندگی گزاریں، کس طرح ہم پردے پر آئیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آسان تدبیر بتائی جائے گی، آسان طریقہ بتایا جائے گا. جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواری آئیں. جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کا دل سے ارادہ ہو جاتا ہے، تو میرے دوست ہر کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں کیا لگا کہ چراغ راہ کے جل گئے. کسی اللہ والے سے اگر ہم تعلق کر لیں گے میرے دوستوں، تو راستہ بالکل صاف ستھرا نظر آئے گا اور اس پر چلنا انتہائی آسان ہو جائے گا، اور خدا تعالیٰ کی مدد بھی اپنے بندے کے ساتھ آ جاتی ہے، مدد بھی آتی ہے ساتھ میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے، ایک بالش چلتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں، اور جو چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب بندہ اللہ کا ارادہ کرتا ہے، دل سے ارادہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، میں آپ کو پانا چاہتا ہوں، میں آپ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہوں، میں آپ کی ذات عالی کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہوں، بس پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد شروع کر دیتے ہیں، راستے اس کے آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں، توفیقات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور گناہوں کے اور معصیت کے اور نافرمانی کے دروازے بند ہونے لگ جاتے ہیں، اور نافرمانی اور معصیت میں رکاوٹیں آنے لگ جاتی ہیں، اور نیکیوں کے راستے سہل اور آسان ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو اور عزیزو، دیور بھابھی سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، سب پردہ ہے، اور اسی طرح سے پھپا سے پردہ ہے، خالو سے پردہ ہے. خالو کو تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے بروزن بھالو ہے، بھالو سے ہوشیار رہنا پڑتا ہے میرے دوستو. ہاں، سفید بال جو ہے سمجھ کے جو ہے عورتیں نامحرموں سے اپنے سروں پہ ہاتھ پھیرواتی ہیں. بعض جعلی پیروں نے بھی یہ دھندا کھول رکھا ہے، بلکہ بے پردگی بھی کرتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ بال سفید ہیں، یہ ہمارا کیا کر لے گا. مگر میرے دوستو، میرے شیخ رحمہ اللہ کا ایک شعر سن لو، وہ فرماتے ہیں کہ دھوکہ نہ کھائیو میری ریشے سفید سے. ریش مانے داڑھی, داڑھی میری سفید ہو گئی مگر میری سفید داڑھی سے دھوکہ نہ کھانا. مولانا سن رہے ہو, دھوکہ نہ کھائیو میری ریشے سفید سے, ہے نفس نے ہاں ریش مسود لیے ہوئے. میرے اندر جو نفس چھپا ہوا ہے اس کی داڑھی کالی ہے, وہ جوان ہے, گناہوں کے تقاضے, شہوت کے تقاضے, طوفان ابل رہا ہے اس میں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نامحرم بوڑھے سے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, مجدد وقت, اپنے وقت کے مجدد حکیم الامت, مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے کہ جوان آدمی سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ بھائی بے پردگی نہ ہو جائے, کہیں گناہ نہ ہو جائے, دل خراب نہ ہو جائے. لیکن بوڑھے آدمی سے کوئی آدمی بے فکر رہتا ہے کہ بڈھا ہے, اس کے اندر کیا رہ گیا ہوگا. تو نہیں میرے دوستو, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بڈھا خالو ہو یا کوئی بھی ہو, بوڑھے سے نفس کی حفاظت, اپنے نفس کی حفاظت اور زیادہ ضروری ہے. اس سے اور زیادہ محتاط رہو کہ بقدر استطاعت گناہ کر بیٹھے گا, جتنی استعداد ہوگی گناہ کر بیٹھے گا. نفس گناہ کروا دیتا ہے, کچھ نہیں تو دل تو برا کر ہی دے گا, کپڑے ناپاک کروا ہی دے گا, دل برا کر دے گا, دل برباد کر دے گا. پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم, جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم. پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم, جس نے ان حسینوں سے, نامحرموں سے جی لگا کر اور ان کو دیکھ کر گندے خیالات کو دل میں لا کر اپنے دل کو برباد کر لیا. جس دل کے اندر پاکی پاک ذات کو بسانا تھا, یہ دل اللہ کے لیے بنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان میں دو دل پیدا نہیں کیے, دو دل پیدا نہیں کیے, ایک ہی دل بنایا ہے. تو یہ دل ایک ہی کو دینا ہے, آدھا دل اللہ کو آدھا دل مخلوق کو نہیں دینا ہے کہ مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, کچھ نماز بھی پڑھ لو, کچھ تسبیح بھی ہاتھ میں لے لو, ٹوپی بھی سر پہ رکھ لو, چلو داڑھی بھی رکھ لو, لیکن کچھ کام شیطانی بھی کر لو, ذرا حسینوں کو بھی تاک لو, ذرا فلاں شادی ہے اس میں چلتے ہیں, سنا ہے کہ وہاں عورتیں مرد سب اکٹھے ہیں, ذرا مزہ رہے گا, رنگینی رہے گی, پاجامہ ناپاک رہے گا, دل ناپاک رہے گا. تو میرے دوستو, یہ آدمی اپنے دل کو برباد کر رہا ہے اور جہنم بنا رہا ہے. پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم, جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم. اور ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے, میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر ہے. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. عشق مجازی میں جو مبتلا ہو جاتا ہے میرے دوستو, اس کا دل برباد ہو جاتا ہے, ہتھوڑے برستے ہیں اس پہ, غموں کے کھونٹے اس کے دل میں گھستے ہیں, چین سے نہیں رہتا میرے دوستو. تو میرے دوستو, پھوپا سے بھی پردہ ہے, خالو سے بھی پردہ ہے, جیٹھ سے بھی پردہ ہے, دیور سے بھی پردہ ہے, اسی طرح سے جو مرد کزن ہیں لڑکیوں کا, ان سے پردہ ہے. پردے کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ, شرعی پردے کا ارادہ کریں, ہمت کریں. جن لوگوں نے کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ آپ کی مہربانی. مَا أَصَابَكُم مِّن حَسَنَةٍ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, کہ جو کچھ نیکی تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لہٰذا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, ہم اکڑیں گے نہیں, ناز نہیں کریں گے کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں, ہم بڑے متقی ہیں, ہم پرہیزگار ہیں. میرے دوستو, جس نے یہ سمجھا کہ ہم بڑے متقی ہو گئے, ہم بڑے پرہیزگار ہو گئے, ہم بڑے عبادت گزار ہو گئے, یہ شخص ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اس لیے کہ جو شخص اپنی نگاہوں میں اچھا ہوتا ہے, اللہ کی نگاہوں میں برباد ہو جاتا ہے, نظروں سے گر جاتا ہے, اللہ کے دربار میں اس کی قیمت گھٹیا ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ سور اور کتے سے بھی زیادہ وہ شخص ذلیل ہو جاتا ہے. اور جس نے اپنے آپ کو سب سے کمتر جانا, خدا تعالیٰ کے دربار میں اس کی بڑی قیمت ہو جاتی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی, اللہ کے لیے, یاد رکھنا. اس لیے نہیں کہ ارے بھائی بڑے متواضع ہیں لوگ متواضع کہیں گے, نہیں, بلکہ اللہ کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند فرماتے ہیں جو ساری مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے. ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ کوئی مصیبت اور آفت آ رہی ہے, لہذا کسی گناہگار شخص کی وجہ سے آ رہی ہے, اس مسجد کے اندر جو سب سے گناہگار آدمی ہو وہ اس مسجد سے نکل جائے. نکلنے والا پہلا شخص کون تھا میرے دوستو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ. اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے اللہ والے, جن کا سارے عالم میں آج بھی ڈنکا پٹ رہا ہے, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شیخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ایک آہ کھینچی کہ اسی بات نے, اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا, کہ وہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا, یہ اپنے آپ نہیں آ جاتا, اپنے جوتے لگانے سے نہیں آ جاتا کہ آپ سرے بازار 10 جوتے لگائیں لوگ آپ کو حقیر سمجھیں. یہ تواضع نہیں ہے, یہ تو اپنے کو ذلیل کرنا ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. یہ مقصد نہیں ہے, دل میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا ہے اور ساری مخلوق کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے. تو غرض میرے دوستو, یہ بات کیسے آتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر آتی ہے, اس لیے کہ ان کی صحبت میں رہنے سے اپنے عیوب سامنے آنے لگتے ہیں, اپنی خوبیوں سے صرف نظر کرنے لگتا ہے, اللہ تعالی کی عظمت اس کی نگاہوں میں, اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے اور اپنے آپ کو انتہائی عیب دار, بدبودار اور کمتر سمجھنے لگتا ہے. کندھے اس کے جھک جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہتا ہے, لوگوں کی خطاؤں پر درگزر کرنے لگتا ہے, لوگوں سے مسکرا کر ملنے لگتا ہے اور اپنے پروں کو بچھاتا ہے, اپنے بازوؤں کو بچھاتا ہے, لوگوں کے سامنے کندھے جھکا کر رکھتا ہے, اکڑ کر نہیں رہتا. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ 1 کروڑ عوام مخلوق ہماری تعریف کرے, 1 کروڑ غلام ہیں, ہم بھی غلام اللہ کے اور مخلوق بھی غلام اللہ کی, تو یہ غلام تعریف کریں, 1 کروڑ غلام ایک غلام کی تعریف کر رہے ہیں, بتائیے کہ یہ تعریف ہمارے کام کی ہے؟ غلام جمع غلام جمع غلام جمع غلام, 1 کروڑ غلام جمع ہو گئے, کوئی قیمت ہے ہماری؟ مگر میرے دوستو, اگر اللہ اپنے بندے کی تعریف کریں, مالک اپنے بندے کی تعریف کرے کہ بھائی ہم اس بندے سے خوش ہیں, ہم اس بندے سے راضی ہیں, تب وہ ہماری قیمت ہے. اللہ کی نظر میں اگر ہماری قیمت ہے دوستو, تو وہ ہے ہماری قیمت, وہ ہے ہمارے کام کی, اور مخلوق واہ واہ کرے ہمارے کسی بھی کام کی نہیں. غرض یہ میرے دوستو, ایک تو یہ کہ ہم توبہ کرنا نہ چھوڑیں, توبہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہم ارادہ کریں کہ اب ہم ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. نظر بچانا کوئی مشکل کام نہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ پلکیں, یہ پپوٹے کے اوپر جو پلک ہے نا, اللہ نے ایک پردہ دے رکھا ہے, تو اس کو گرانا ہے بس, دل کے تقاضے کو کچل دینا ہے, یہ ہے مشکل کام. نفس کا تقاضے کو کچلنا ہے, اور نفس کو کچلنے ہی سے انسان مٹتا ہے, نفس کو کچلنے سے انسان مٹتا ہے, گناہ کے تقاضے کو دبانے سے انسان مٹتا ہے. مٹنا کیا ہے؟ وہی اپنے کو سب سے کمتر جاننا, اس طرح مٹتا چلا جاتا ہے. تو یہ نفس کو دبانے سے اور کچلنے سے یہ توفیق نصیب ہوتی ہے. گو یہ تو جو ہلکا سا پردہ ہے, یہ گرانا ہے. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. جب کوئی حسین آ رہا ہو, فوراً اپنا راستہ بدل لو تاکہ اس کی لعنت کا سایہ بھی ہم پر نہ پڑے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر, یا دکھانے والی پر بھی, دیکھنے والی پر, دکھانے والے پر. ناظر اور منظور دونوں میں سے, چاہے دیکھنے والا مرد ہو چاہے عورت, اور چاہے دکھانے والا مرد ہو یا عورت, بے پردہ جو عورت پھر رہی ہے خدا کی لعنت کے سائے میں ہے وہ. میرے دوستو, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بد دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے لعنت کی, اس کی لعنت میں کوئی شک ہے؟ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو جب کوئی حسین سامنے آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ, اللہ کا چاہنے والا, اللہ کا عاشق, اللہ کا وفادار, اپنی نگاہوں کو فوراً جھکاتا ہے اور ممکن ہوتا ہے تو اپنا راستہ بھی بدل لیتا ہے. اس طرف سے آ رہا ہے تو اس طرف سے, کہتا ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو جاتا ہوں اپنے رب کی طرف جو ان قریب مجھے ہدایت کرنے والا ہے. اللہ کے عاشقین اپنا راستہ بھی بدل دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناک میں اس نامحرم کی بدبو یا خوشبو چلی جائے، کیونکہ نامحرم کو خوشبو لگانا یعنی خوشبو لگا کر عورت کو نامحرموں کے پاس سے گزرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گی وہ ایسی ویسی ہوگی، ایسی ویسی. محدثین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یعنی وہ عورت بدکار ہوگی. اور اس میں کیا شک ہوگا کہ نامحرم کی خوشبو سونگنا یہ گناہ ہے، یہ ناک کا زنا ہے. تو میرے دوستو، جو اللہ کا عاشق اور وفادار ہوتا ہے وہ اس سے بھی پرہیز کرتا ہے، دور بھاگتا ہے. ہاں، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ظالم اگر رہے میری انجمن سے دور، ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. کہ میرے مولا کے عشق میں تو ڈاکو ہے، ڈاکو، یہ ڈاکو ہے میرے دوستو، ایمان کے ڈاکو ہیں، ان سے ہمیں بھاگنا ہے، دور ہونا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ ایک موقع پر فرماتے تھے کہ تصوف کیا ہے، اس کی تعریف سن لو. تصوف کی تعریف کیا ہے؟ تصوف کی تعریف ہے بھاگو اور بھگاؤ. کبھی یہ تعریف سنی آپ نے تصوف کی؟ تصوف کی تعریف میں اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کو ملیں گی جن کو آپ پڑھ کے سمجھ بھی نہیں سکیں گے، دو جملے بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. لیکن میرے شیخ نے اس کو کتنا آسان کر دیا، حیرت انگیز بات ہے کہ تصوف کی کیا تعریف ہے، بھاگو اور بھگاؤ. بھاگو اللہ کی طرف اور بھگاؤ اپنے جسم کو گناہوں کی طرف سے، حسینوں کی طرف سے لے کے اپنے کو بھگاؤ اور اللہ کی طرف بھاگو. تمام غیر اللہ سے بھگاؤ، اپنے آپ کو لے کر بھگاؤ، اللہ کی طرف بھاگو. انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ففروا الی اللہ اے عما سوی اللہ، کہ بھاگو اللہ کی طرف، تمام اللہ کے ماں سوا سے اللہ کی طرف بھاگو. بس یہی ہے تصوف میرے دوستو، غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، دل کی آنکھوں سے ہم اللہ کو اس دنیا میں دیکھ لیں میرے دوستو. اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کی روشنی اور اس کی شمع ہم اپنے دل میں جلا لیں، یہ شمع میرے دوستو قبر میں بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی، اور کل صراط سے بھی ہمیں تیزی کے ساتھ، بجلی کی اس سے بھی زیادہ تیزی سے پار کرا دے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی کریم. اللہ قبول فرمائے. پکڑو بھائی، ہم تو خیال ہی نہیں رہا، کھڑے ہونا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا اٹھنے کے بعد. ہاں، پانی پلا دو بھائی. الحمد للہ. چلو بھائی دعا کر لو. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم لا تخزنی فانک بعلم عالم ولا تعذبنی فانک علی قادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ، آج تک دین سے جتنی دوری اور غفلت اختیار کی، گناہوں میں ملوث ہوئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے کریم مالک، معاف فرما دے. اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے گھر والوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ تمام مسلمین و مسلمات کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہر گناہ سے اجتناب، 100% اجتناب کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان اپنا عاشق بنا لے، اپنا دیوانہ بنا لے. اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لے. اے اللہ دیوانہ بھی بنا لے، دیوانہ گھر بھی بنا دے. اے اللہ ہمیں اتنے اچھے اخلاق عطا فرما، اتنا دین ہمیں عطا فرما، کامل دین عطا فرما کہ دوسروں کی تبلیغ کا باعث بن جائے. اے اللہ تقریر کی ضرورت نہ پڑے، ہم کو ایسا نمونہ تبلیغ کا بنا دے کہ اللہ دوسرے لوگ ہم کو دیکھ کر دین پر آنے والے بن جائیں. ہمیں ایسا حسن اخلاق عطا فرما دے، حسن معاشرت عطا فرما دے، حسن معاملات عطا فرما دے، حسن عبادت عطا فرما دے کہ اللہ دوسرے لوگ دین ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہماری گفتار کو سن کر اے اللہ اللہ والے بن جائیں، ہماری طرف کھنچ جائیں، دین کی طرف کھنچ جائیں، دین والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو ایسے بہترین اخلاق سے نواز دے، اے اللہ حسن عبادت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی محبت کاملہ اور اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو تمام غیر سے پاک فرما دے، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، اے اللہ دلوں کی صفائی فرما دے، اللہ دل کی گہرائیوں میں جتنے بت چھپے ہوئے ہیں اے اللہ آپ سب سے واقف ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، ہماری ظاہر میں چھپا ہوا، ہمارا باطن بھی نہیں چھپا ہوا، اے اللہ ہم سے زیادہ آپ ہماری شرارتوں کو اور گستاخیوں کو جانتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ آج ہم دل سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ، اور سچا پکا ارادہ کرتے ہیں ہر گناہ کو چھوڑنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ ہماری مدد بھی فرمائیے، ہمیں معاف بھی فرمائیے، اور ہمارے لیے دین کا راستہ آسان بھی فرمائیے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جس کو جہاں مناسبت ہو کسی اللہ والے سے تعلق نصیب فرما دے، اے اللہ جس کو تعلق ہے اے اللہ اس کو اپنے شیخ کی محبت اور عظمت عطا فرما دے، اے اللہ اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کی آنکھیں کھول دے، اللہ دنیا محنت کے لیے ہے، اے اللہ دین حاصل کرنے کے لیے ہے، اے اللہ ہم کہاں پھنس گئے، دنیا کے اندر پھنس گئے، اے اللہ ہم میں سے جو غفلت زدہ ہیں اے اللہ سب کو ہوشیار کر دے، اے اللہ اپنا بنا لے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا۔ اے اللہ ہر ہر موقع پر جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہو اے اللہ اس کو سیکھنے کی اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا ذوق و شوق مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچے کو، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو اور ہماری اولادوں کو عطا فرما، ایک ایک سنت کی قدر و قیمت نصیب فرما، اے اللہ سنتوں پر جان دینے والا بنا، اپنے دین پر پورا پورا عمل کرنے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے سوچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور اگر خطا ہو جائے تو اے اللہ خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے محبت عطا فرما، اپنی عبادت کا ذوق اور شوق ہم سب کو نصیب فرما، اپنی عبادتوں کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرما، تلاوت کی حلاوت نصیب فرما، نماز کی حلاوت نصیب فرما، کلمے کی حلاوت نصیب فرما، اس مزاج کی حلاوت نصیب فرما، استغفار و ندامت کی حلاوت نصیب فرما، درود پاک کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو پورے کا پورا ایمانی حلاوت کا نمونہ بنا دے، اللہ ایمان کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں خصوصاً فلسطین اور غزہ میں اور برما میں، جہاں جہاں بھی اللہ مسلمان جو ہیں مظلوم ہیں، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، غیب سے انتظام فرما، اے اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی حسب استطاعت، حسب استعداد، حسب قوت اور قدرت اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد کریں، اے اللہ ہم سب کو، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، جس درجے میں ہماری استطاعت ہو ان کی مدد کی اللہ ہمیں استعمال فرما لے، اور اے اللہ ظالموں کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے، ان کو ذلیل و خوار کر دے، ان کے گھروں کو مسمار کر دے، ان پر عذاب علیم نازل فرما، اے اللہ ان کی ایسی سخت پکڑ فرما کہ وہ ہمیشہ ان کی نسلیں بھی یاد کریں، اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں تو ان کو چن چن کر ذلیل و خوار کر کر ہلاک کر دے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وقنا شر ما قضیت، وتولنا فیمن تولیت، تبارک ربنا وتعالیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات،
والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم والف بین قلوبهم وجعل فی قلوبهم الایمان والحکمہ وثبتهم على ملة رسولك واوزعهم ان يشكروا نعمتك التي عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اله الحق اللهم عذب الكفرة اهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بيوتهم وكسر أعمارهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا الله ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما جن کو تنگی ہے ان کو فراخی عطا فرما جو مصیبت زدہ ہیں ان کو عافیت نصیب فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما جو کسی بھی غم اور پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے اور ان کو خوشیاں عطا فرما دے اے اللہ ہم کو عافیت دارین نصیب فرما دے فلاح دارین نصیب فرما دے اور اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اس کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے اور اے اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے اے اللہ اس کی حفاظت بھی فرما اور غیب سے اس کے وسائل عطا فرما اور اے اللہ جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے تبلیغ ہے خانقاہیں ہیں مدارس ہیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مدارس ہیں اے اللہ سب جگہ کی غیب سے حفاظت فرما حاسدین سے اور فتنوں سے اور شر پسند لوگوں سے حفاظت فرما سازشی لوگوں سے حفاظت فرما اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے اے اللہ تیرے ایک حکم کن کی دیر ہے اے اللہ ان ذلیلوں کو مسمار کر دے اے اللہ ان کو ہلاک کر دے ان کو زمین کے اندر دھسا دے اے اللہ اللہم اہلکم کما اہلکت عاد و ثمود اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما ان کے رتبے بہت بہت بلند فرما ان کے درجات قرب بے انتہا عطا فرما اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما جتنے بچے نکاح کے قابل ہو گئے اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے محبت والے رشتے عطا فرما دے اور جن کے رشتے ہو گئے تو ان کے دونوں خاندانوں میں اور آپس میں زوجین کو اے اللہ انتہائی محبت عطا فرما ایک دوسرے کے حق کی رعایت نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی کریم رحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.